الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها لا تعد عيناك عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھنے سے بعد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج یکم اگست سن 2003 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد حق نواز شہید کے اس تاریخی اسٹیج اور محراب و منبر سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ رب کریم جب تک سانس میں سانس ہے، بدن اور روح کا رشتہ ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ اس محراب و منبر سے ہمیشہ صدائے حق بلند کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد کا جس نام نامی اسم گرامی کے ساتھ پوری دنیا میں تعارف ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد حق مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن، ان کے نظریہ اور ان کے قاص کو ہر دور میں ہر حالت میں آگے بڑھانے اور ان کے پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات کی تند و تیزی، اتار چڑھاؤ، رد و بدل کے ساتھ حکمت عملی کے تقاضوں کے تحت اگر ہم کسی وقت اپنے لہجے اور انداز میں قدرے تھوڑی سی ایک تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، اپنے نظریے، اپنے مشن اور موقف میں کوئی تبدیلی پیدا کر لی ہے. اپنوں کو وہم ہو تو ہو، دوستوں کو شک پڑے تو پڑے، لیکن دشمن کو کم از کم آج بھی اس بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے جو ہتھکنڈے ہمارا دشمن گزشتہ 13-14 سال سے آزماتا چلا آ رہا ہے، آج بھی وہ انہی ہتھکنڈوں کو استعمال کر رہا ہے. گولی، راکٹ لانچر، فائرنگ اور بم دھماکے، آج بھی اس نے یہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی ضد ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا. اور وہ باز آ بھی کیسے سکتا ہے؟ ودو لو تک فرون کما کفر، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پر چلو جس کے کفر کے راستے پر وہ چل رہے ہیں. فتکونون سوان، تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں، سب برابر ہو جائیں. وہ نظریات جو کفر پر مبنی ہیں ہم بھی انہیں تسلیم کر لیں. فتکونون سوان، سب مجلس عمل بن جائیں. لیکن ہرگز نہیں، حق و صداقت کے راہی تمام تر مشکلات کے باوجود، ہر رکاوٹ کے باوجود اپنی راہ پر چلتے ہی راہ کرتے ہیں. کفر راستے میں جتنے بند باندھے، کوئی بھی چال چلے یا سازش کا راستہ اختیار کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں تقریر کے آخری حصہ میں آپ کے جھن شہر میں جو ایک بہت بڑے بم دھماکے کا حادثہ پیش آیا ہے اس پر قدرے گفتگو کروں گا کہ ایک دشمنوں کی سازش ہے، ان کی کوشش اور ان کے منصوبے ہیں، ایک اللہ تعالی کا اپنا نظام قدرت ہے. وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، وہ بھی منصوبے کرتے ہیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں پہ غالب آ جاتی ہے۔ کتنے تیاریوں کے ساتھ، کیسے اسباب و وسائل اختیار کر کے، کتنے پروگرام بنا کر وہ میدان میں آتے ہیں اور پھر صرف غائب و خاسر ہو کر ہی واپس نہیں لوٹتے، بلکہ جو جان لینے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی جان بھی گواہ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر مشکلات و مصائب، تکالیف و پریشانیاں، آزمائش و امتحان کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلاف و اکابر نے انہی تمام تر حالات کا مقابلہ کیا، اور ہم جن کے نام لیوا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساری زندگی انہی پریشانیوں سے عبارت ہے۔ میں نے آج جس عظیم شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے کرانا ہے، جن کے کردار اور جن کی قربانیوں کا تذکرہ ہمارے لیے عبادت اور سعادت کا درجہ رکھتا ہے، آپ ان کی داستان اور آپ ان کے حالات زندگی سنیں گے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ راہ حق پر کس طرح انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ مکہ کی سرزمین پر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ جوان رانا، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا نوجوان نہیں تھا۔ مکہ کے بازار سے گزرتا، گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پکار اٹھتے تھے کہ ہمارے بازار سے فلاں شخص گزر گیا ہے۔ اتنے قیمتی جوڑا اور نئے کپڑے ریشم کے زیب تن کرتا کہ جو لباس ایک مرتبہ استعمال کر لیا دوبارہ زیب تن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ والدین اس نے ناز و نخرے کے ساتھ اس کی پرورش کر رہے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے عام بچہ نہیں بلکہ ایک شہزادہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہی مکہ کا شہزادہ اور یہی نوجوان کہ جس کی زندگی کا اکثر حصہ، شب و روز کے اکثر اوقات اپنی تزئین و آرائش میں گزرتے تھے، ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے شمع نبوت کا پروانہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اثاروں میں شامل ہوئے۔ وہ لباس تو بڑی دور کی بات ہے، وہ عطر اور خوشبویات کا استعمال تو بہت دور ہے، ایسا لمحہ بھی آیا کہ ننگیز ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، ایک بوسیدہ کھال، کسی جانور کی سوکھی ہوئی، اسے اٹھا کر اپنے ننگیز پر باندھ کر بٹن کی جگہ پر دھاگے کے ساتھ ٹانکے لگانے کی بجائے کیکر کے کانٹوں کے ساتھ اس کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ جب اس حالت میں یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس نوجوان کو دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس آئے۔ آپ اس کیفیت اور اس حالت میں دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، فرمایا میرے ساتھیوں پہچانتے ہو اسے، یہ کون ہے؟ یہ مکہ کے سردار عمیر کا بیٹا مصعب ہے، یہ مصعب وہ ہے جس نے میں نے نبوت والی آنکھوں سے دیکھا، ہر روز نیا جوڑا پہنتا تھا، دن میں دو جوڑے تبدیل کرتا تھا، اور جس گلی سے گزر جاتا خوشبو کی وجہ سے وہ گلیاں میں اٹھتی تھیں،
مکہ میں اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا. آج تن پہ کپڑا نہیں ہے, وہ چہرے پہ رونق نہیں ہے, اور وہ کیفیت, وہ ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان جس کے سامنے قسم قسم کے کھارے ہوتے تھے, آج دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں, حلق سے کوئی چیز نہیں اترتی. آج مصعب بن عمیر کو دیکھو کہ تن پہ کپڑا نہیں, وہ سیدھا کھال سے ننگے چھپائے ہوئے ہے. یہ ہے وہ شخص جس نے خدا کو راضی کرنے کے لیے, یہ ہے وہ شخص جس نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنی تمام سہولتوں کو قربان کر دیا, مصائب اور آلام کی وادیوں میں قدم رکھا ہے, آگے تو بڑھتا جا رہا ہے مگر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے, کچھ عرصہ تک تو اپنا ایمان چھپاتے رہے, لیکن ایک دن قلیل بردار کعبہ عثمان بن مظعون نے ان کو دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. کعبے کے دروازے کا جو تالا لگانے والا تھا عثمان ابن مظعون, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, فتح مکہ پر مسلمان ہوئے, جب اس نوجوان کو نماز پڑھتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری میں مصروف اور منہمک پایا تو فوراً دور کھڑے ہوئے, جا کر عمیر کے دروازے پہ دستک دی, کہنے لگا سردار سردار باہر آؤ, میں تمہارے لیے عجیب خبر لایا ہوں. جب سردار عمیر باہر آیا اس نے کہا کیا بات ہے, کوئی بہت بری خبر لائے ہو, کیا ہم پر کوئی ہمارا دشمن چڑھ دوڑ ہے؟ کہنے لگا سردار اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر ہے, کیا ہمارا کوئی قافلہ لٹ گیا؟ سردار اس سے بھی زیادہ نقصان کی خبر ہے, ہوا کیا بتلاؤ؟ کہنے لگا سردار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ تمام قریش کے سردار جس شخص کے دین کو روکنے کے لیے اور جس کے مخالفت میں ہم اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم خود صبح شام اسے گالیاں دیتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص ابن عبداللہ کے دین پر ایمان نہ لائے, ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے, ان کے ساتھ نہ چلے. اس نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ کہنے لگا افسوس کی بات یہ ہے آپ کا بیٹا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کے ایک کونے میں رات کی تاریکی میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سردار عمیر کو یہ بات سن کر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ وہ عثمان کے چہرے کو تکتا رہا. کہنے لگا عثمان ہوش میں تو, میرا بیٹا ہو کر ہمارا دین دھرم چھوڑ جائے, ابا و اجداد کے دین سے ہٹ جائے اور میرا بیٹا میری نافرمانی کرے, اسے معلوم نہیں کہ میری نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے کہا یہ تو جان اور تیرا بیٹا جانے, بہرحال میں تجھے خبر دینے آیا ہوں, اب آگے تیری مرضی ہے تو کیا کرتا ہے. واپس آئے, گھر میں پہنچے, باپ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کہاں سے آئے ہو, ساری رات کہاں گزاری, کل دن کہاں گزارا ہے؟ تھوڑی دیر تو خاموش رہے, پھر جب باپ نے سختی سے پوچھا, اور ماں تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی, آگے بڑھ کر باپ سے کہا تو پیچھے ہٹ, میں اسے پوچھتی ہوں. ہاں میرے بیٹے بتا, کیا تو یہ بات سچی ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہے, تو نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے, تو بھی صحابی ہو گیا ہے, ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا ہے, اور ہمارے بتوں کی پرستش کو تو بھی کفر اور شرک کہنے لگ گیا ہے؟ جب ماں نے لگاتار سوالات کی بارش کی تو جواب میں ایک ایک بات کہی, امی جان اس میں کوئی شک نہیں, آپ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے والد کی محبتوں, ان کی پیار اور سرپرستی میں پورے مکہ میں ایک شہزادے کی طرح زندگی گزار رہا ہوں, مگر مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر, بہت غور و فکر کے بعد یہ راستہ اختیار کیا ہے, اور صرف یہ راستہ میں نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ میں آج تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ جس راہ پہ میں چل پڑا ہوں، جس ہستی کی رسالت کو میں مانتا ہوں، تم بھی اسی خدا وعدہ اولا شریک کو مانو اور اس کے رسول کی اتباع کرو، تمہاری بھی اسی میں کامیابی ہے. اپنے ماں باپ کو دعوت دینا شروع کر دی. ماں کو اتنا غصہ آیا، اب جتنا بچے سے پیار ہوتا ہے اتنا غصہ بھی آتا ہے، اٹھ کر مارنا شروع کر دیا. اسی پر بس نے کی رسیوں سے جکڑ کر ایک بند کوٹھری میں ڈال دیا، کہا نہ خود کھاؤں گی نہ تجھے کھانے دوں گی، خود بھی بھوکی مروں گی تجھے بھی بھوکا ماروں گی، اور میں مر جاؤں گی تو بھی مر جائے گا، لیکن یاد رکھ تیری ماں سے یہ بات برداشت نہیں، پورے مکے کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، مکے کے لوگ مجھے تانے دیں گے کہ جس بیٹے پہ تجھے اتنا ناز تھا، جس بیٹے پہ تو نے اتنے خرچ کیے، جس بیٹے کی تو بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی، جس بیٹے کی تو تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، میرے پاس رشتے آتے تھے میں کیا کیا کہہ دیتی تھی، میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، میرا بیٹا شہزادہ بیٹا ہے، میرے بیٹے کے قابل کوئی بچی نہیں ہے، آج تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں مکہ کی کسی عورت کا منہ نہیں دکھا سکتی، باز آؤ اس بات سے، اپنی ماں کی عزت کو بحال کرو، مجھے ذلیل ہونے سے بچاؤ، ورنہ اس زندگی سے میں بھی مرنا بہتر سمجھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر تو یہ راستہ اختیار کرے تو بھی زندہ نہ رہے مر جائے، خدا کا تجھے واسطہ ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ راستہ تیری بھی سبائی تباہی کا راستہ ہے اور میری بھی تباہی کا راستہ ہے. ساری باتیں سنی ماں کی، لیکن جب جواب ماں کو بار بار یہی ملتا کہ اماں میں نے سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب جان تو دے سکتا ہوں مگر یہ راستہ چھوڑ نہیں سکتا، باندھ دیا، پھینک دیا. کئی دن گزر گئے، کسی نہ کسی طریقے سے اس عذاب سے نجات حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی داستان غم سنائی، بتایا کہ ماں نے کیسے مارا ہے، باپ نے کیسے پیٹا ہے، اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، جان سے مارنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جیسے پانچ چھ اور بھی ساتھی ہیں، تم ایسا کرو تم چھ ساتھی کل بنتے ہو، جاؤ مکہ چھوڑ جاؤ اور سمندر پار کر کے ملک حبش میں چلے جاؤ، حبش کا نجاشی بادشاہ نیک دل بادشاہ ہے، اس کی سرزمین پر جا کر اسلام کی تبلیغ بھی کرو اور مصائب و آلام کی دنیا سے نکل کر آزاد حیثیت میں خدا کی عبادت بھی بجا لاتے رہو. چھ آدمیوں کا قافلہ، یہ پہلا قافلہ ہے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. لیکن سال دو سال کے بعد خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی صلح ہو گئی ہے، یہ لوگ واپس آئے. واپس آئے تو ابھی مکہ میں وہی کیفیت تھی. پھر چند دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ ہجرت کی. یہ جو ہجرت، جو مشہور ہجرت ہے جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ستر صحابہ کرام ہیں، پھر حبشہ میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے تشریف لے آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ میں آرام ہے، سکون ہے، آزادی ہے، کوئی خوف ڈر نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا جی نہیں لگتا، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں آپ کی زیارت کو، تڑپتا رہتا ہوں آپ کے بارے میں، سوچتا رہتا ہوں آپ پر اور مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، بس دل میں یہی آتا ہے آپ کے پاس رہوں، دکھ آتا رہے سہتا رہوں، مصیبت آتی رہے اٹھاتا رہوں، پریشانی آئے، آزمائش آئے، تکلیف آئے، جو کچھ بھی ہے سب قبول ہے، لیکن آپ کا دیدار تو ہو جاتا ہے، آپ کے قریب تو رہتا ہوں، اس لیے یہ سوچ کر واپس آ گیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، پھر یہاں میرے پاس رہا کرو. پھر مصائب کا دور شروع ہو گیا، پھر آزمائش کا دور شروع ہو گیا، گلی گلی میں پتھر، جگہ جگہ پر مشکلات، ماں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت کا گیارہواں سال ہے، آپ حج کے موقع پر، جب پوری دنیا کے لوگ حج کرنے آتے تھے، یہ حج کا سلسلہ
آج سے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہوا ہے. حج پر مشرکین مکہ حاجیوں کی آؤ بھگت کرتے، انہیں باقاعدہ پانی پلاتے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے، ان کی دعوت کرتے، خدمت کرتے. تو جب قبائل عرب حج کے لیے آیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ قبائل عرب کے پاس جا کر ان کو دعوت دین دیتے. ایک ایک قبیلے کے خیمے میں جاتے، ہر قبیلے آتے اپنے اپنے ٹینٹ کناتے لگاتے، یہ فلاں قبیلے کے خیمے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ عرب کے فلاں شہر کے لوگ ہیں، یہ فلاں ملک کے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے، اپنا تعارف کراتے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. اور کیفیت یہ ہوتی تھی، آگے آپ گزرتے جاتے، ابھی آپ جا کر چند باتیں کرنے بھی نہیں پاتے تھے کہ ساتھ ہی ابو لہب، ابو جان اور پوری ٹولی اس کی آ جاتی. وہ کہتے سنو بھائی، ہم سرداران مکہ ہیں، ہم قریش کے سردار ہیں اور ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں. اس میرا نام ابو لہب ہے اور یہ ابو الحکم ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جان ہے، یہ ابو الحکم ہے، یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں سردار ہے، ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں، ابھی ابھی جس نوجوان نے تمہارے ساتھ باتیں کی ہیں یہ دیوانہ ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے اور یہ باپ دادے کا دین چھوڑ گیا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں، اس کی بات پہ توجہ نہ کرنا، اس کی بات پہ غور نہ کرنا، اس کی بات میں نہ سمجھنا، ہم سب مکہ والے اس کے خلاف ہیں. اور یاد رکھو، اگر اس کا ساتھ دو گے تو پھر تمہیں مکہ والوں سے جنگ کرنا پڑے گی. آپ اس کیفیت کو دیکھیں، آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے پیچھے کفار کی ٹولی ہے. جہاں آپ اعلان نبوت کرتے ہیں وہاں وہ آ کر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جہاں آپ توحید کی بات کرتے ہیں وہ شرک کی باتیں کرتے ہیں، جہاں آپ انہیں تعلیمات اخلاق کی دیتے ہیں وہاں وہ آ کر کہتے ہیں اس کی باتیں نہ سنو. آگے سے پھر کیا ہوتا، ہر قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جاتے، بڑے بڑے بوڑھے اور سردار کہتے اچھا بھائی چل، بھائی چل آگے چل، شاباش چل، ہمارے خیمے سے نکل، نکلو باہر ہمارے خیمے سے، چلو ہم تمہاری بات نہیں سنتے، تو پاگل ہے، ہم تیرے پیچھے لگ کر پورے سرداروں سے، مکہ کے لوگوں سے، چودھریوں کی مخالفت مول لے رہے، مکہ کی مخالفت مول لے رہے، اور تیرے اپنے تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے کیسے مانیں؟ اچھا جلدی کرو ہمارے یہاں خیمے سے باہر نکلو. کیا کیفیت ہوگی، کیا دل پہ گزرتی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک سال نہیں، ہر سال یہی ہو رہا ہے، اپنے گلیوں میں چلنے نہیں دیتے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتے. ساتھ کے علاقوں میں جائے تو پتھر مارے جاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے قبائل سے بات کرو ان کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. مگر صبر، تحمل، استقامت کا کوہ گراں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کی باتیں بھی سنتے ہیں، سب کی طرف سے لان تان کی باتیں اور نشانہ بھی بنتے ہیں. صبر و تحمل کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں، دوسرے خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم تو کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف آ جائے، بس جی بس بس بس، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی، بڑی مخالفت کرتے ہیں جی، لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں جی، کوئی بات نہیں سنتا جی، مخالفت کر رہے ہیں لوگ، ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، بھائی ساتھ نہیں دیتے، قبیلے والے یہ کہتے ہیں جی، شہر والے یہ کہتے ہیں. ایک دن کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے، فوراً کہتے ہیں چھوڑے جی یہ کام بڑا مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پر، صحابہ کرام پر، ایک دن دو دن کی بات نہیں، سالہ سال گزر گئے ہیں، مگر اپنے موقف اور لہجے میں نہ کوئی نرمی پیدا کی ہے، نہ اپنے مشن میں کسی قدرہ کی کوئی آنچ آنے دی ہے. یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے درس ہے، رائے حق پر چلنے والوں کے لیے یہ درس اور سبق ہے کہ جگہ جگہ پر مخالفت ہوگی، جگہ جگہ پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی، مگر ہر رکاوٹ کو صبر و تحمل کے ساتھ عبور کرنا ہے، اپنا موقف نظریہ اور اپنا راستہ نہیں چھوڑنا ہے. چنانچہ نبوت کے اعلان نبوت کو 11 سال ہوئے ہیں، آپ چلتے چلتے خیمے میں گئے، فرمایا ہاں بھائی تم کہاں کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب کے لوگ ہیں. یثرب کے لوگ ہو؟ کس قبیلے کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرج قبیلے کے لوگ ہیں. خزرج قبیلے کے لوگ ہو؟ میں نے تمہارا تعارف تو لے لیا، اب میں تمہیں اپنا تعارف کراتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیں آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مصعب بن زبیر ہیں، ایک دو اور جانسار ساتھی ہیں، آپ نے فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور خدا کا رسول ہوں. میرا تعارف یہ ہے میں خدا کا وہ پیغمبر ہوں جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں. آئے ہو وہاں تمہارے ساتھ یہودی اہل کتاب رہتے ہیں, تم اہل کتاب سے پوچھنا کہ کیا تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی صفات ہے, آخری نبی کی باتیں ہیں, تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں. یہ سب کے لوگوں جب یہودی تمہیں آخری نبی کی نشانیاں بتائیں تو ان نشانیوں کو پڑھ لو جو نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. دیکھو میرے رخ انور کو, دیکھو میرے کردار کو, دیکھو میری صورت کو, دیکھو میرے خاندان کو, دیکھو میری امانت کو, پوچھو میری صداقت کو, جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے آج وہی کچھ تمہارے سامنے موجود ہے. جب آپ نے اس طرح تعارف کرایا خزرج کے لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے. اشاروں کے بعد پھر ایک دوسرے کے کان میں بات ہونے لگی. ایک نے دوسرے کو اٹھایا سائڈ پہ لے گیا, اس کے کان میں بات کہی, دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا. اب یہ عجیب منظر تھا, رسول اللہ نے تعارف کرایا ہے, یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد یہ سامنے آئے اور آ کر کہا, آپس میں گفتگو کرنے لگے, کہنے لگے یہ جو کچھ آنے والے نے بتایا ہے, جو تعارف کرایا ہے, جو علامتیں جو نشانیاں بتائی ہیں, کیا ہم نے سال آ سال سے یہی باتیں اہل کتاب سے سنی نہیں تھی؟ سب نے کہا ہاں, یہودی یہ باتیں تو بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں. یہودی ہمیشہ کہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے, آخری رسول آنے والا ہے, آخری پیغمبر آنے والا ہے, اس کی علامتیں یہ ہیں, وہ امی ہوگا, وہ ہاشمی ہوگا, وہ سرزمین مکہ پر ہوگا اور اس کے کندھے کے پیچھے مور نبوت ہوگی. یہ ساری علامتیں ان کتابوں میں موجود ہیں اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو باہم مشورہ کرنے لگے کہ بجائے اس کے اس نیک کام میں سبقت یہودی کریں, بجائے اس کے کہ اولیت کا درجہ یہودیوں کو حاصل ہو, ہم خود کیوں نہ اولیت کا, اولویت کا اور سبقت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. چنانچہ چھ مدینہ کے لوگ, خزرج قبیلہ کے چھ افراد آگے بڑھے, رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. کہا ہم ایمان لاتے ہیں, ہم جائیں گے واپس اپنے خاندان میں تبلیغ کریں گے, آپ کا تعارف کرائیں گے اور اب ہماری ملاقات آئندہ سال ہو. واپس آ گئے یہ لوگ. ایک سال گزرا, وہی حج کا موسم ہے, وہی کناتے اور خیمے لگے ہوئے ہیں, رسول اللہ کی انتظار میں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لگتا ہے جیسے سال بھر انتظار میں گزر گیا. سال کے بعد آپ خیمے میں تشریف لائے تو پورے خیمے کے لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا, اہلن سہلن, مرحبا, ہم تو آپ کے منتظر تھے, آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے, پورا سال ہمارا بڑی مشکل سے کٹا ہے. آپ نے فرمایا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگے ہم واپس گئے, ہم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا, ہم نے بار بار یہودیوں سے بات کی, یہودیوں سے علامتیں پوچھی, جو وہ اپنی کتابیں پڑھ کر علامتیں بتاتے جاتے تھے, آپ کا چہرہ تو ہم دیکھ چکے تھے, وہ ایک ایک بات سچی ہوتی نظر آتی تھی. اب ہم قبیلے کے لوگ آئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ دو عورتیں ہیں, 12 مرد ہیں ہمارے قبیلے کے, ہم سب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, ہم سب مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں, آپ کے دست اقدس پر ہم بیعت کرتے ہیں اور ہماری درخواست یہ ہے آپ ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیجئے کہ وہ ساتھ ہمارے چلے, ہمیں قرآن کی تعلیم دے, اسلام کی تعلیم دے اور گھر گھر میں جا کر اسلام کے نور کو, اسلام کی شمع کو روشن کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. آپ مدینے میں تشریف لائے, نوجوان تھے, حسین و جمیل تھے, خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے, بس مدینہ میں آئے دن رات ایک کر دیا, کبھی ایک قبیلے کے علاقے میں, کبھی دوسرے سردار کے پاس, کبھی تیسرے کے پاس. ابھی سال نہیں گزرا
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مدینے کے آدھے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری جیسے شخصیات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دولت ایمان سے مشرف ہوئی, اور اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ جیسے سردار جو بڑے سردار ہیں مدینہ کے, آپ کی کوششوں سے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, آپ کا والہانہ استقبال تھا, خواتین اور بچیاں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ کے آنے کے اس وقت خوش آمدید کہہ رہی تھی, آپ کی عظمتوں کے گن گا رہی تھی, لوگ گھروں سے باہر نکل کر قطار اندر قطار آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے. لیکن یہ ساری محنت کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی, ساری محنت آپ کی, اور آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے سرزمین مدینہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا, گلشن اسلام مہک اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار واقعات. لیکن آخری لمحات وہ ہیں کہ جنگ احد میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانسار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی حملوں کے زد میں آئے. رئیس کفار ایک بہت بڑا شخص وار جس نے ایک ہاتھ ہتھیار ایک حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا, وہ ابن ابی قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کی طرف آتا ہے, اور آپ احد کے میدان میں وہ تھے جن کے ہاتھوں میں لوائے اسلام تھا, اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا. اس نے آگے بڑھ کر آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا, آپ نے فوراً پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا, اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علم اسلام کو لے کر اپنے سینے سے لگایا, یہاں تک کہ جب اس عالم نے ایک نیزہ آپ کے سینے سے آگ پار کر دیا, ابھی علم اسلام گرنے نہیں پایا تھا. آپ کے بھائی آگے بڑھے ابو الروم, انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کا پرچم اٹھایا, پھر پوری جنگ میں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیا. جنگ ختم ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو اٹھوایا اور ان کی مرہم پٹی شروع ہوئی. آپ نے فرمایا شہیدوں کو لاؤ, شہداء لائے گئے. حضرت حمزہ کا لاشا بھی تھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے لاشوں میں ایک لاش حضرت مصعب بن عمیر کی بھی تھی, جن کے بازو کر چکے تھے اور جن کے جسم کے حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. اب باری آئی صحابہ کرام کو کفن دینے کی. ہر نوجوان, ہر سردار, ہر مجاہد میدان میں آیا تھا, ہر ایک لباس پہن کر, کوئی زرہ پہن کر, کوئی خود پہن کر آیا تھا. مصعب بن عمیر جب میدان میں آئے تھے صرف ایک چادر تھی جسم پر جو آپ نے باندھی ہوئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا اسی چادر کے ساتھ ان کی میت کو ڈھک دیا جائے, لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کی چادر اتنی چھوٹی ہے, اگر ہم چہرہ ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, اگر ہم پاؤں ڈھانپتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون مصعب ہے؟ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کا چہرہ آج خاک آلود ہے, خاک و خون میں لطپت ہے, یہ مصعب بن عمیر ہے, اور جس کا تن ڈھانپنے کے لیے کفن کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکہ میں ہر صبح ہر شام نیا جوڑا بدلنے والا, شہزادوں کی طرح پروان چلنے والا مصعب تھا, آج مصعب دنیا سے جا رہا ہے. فرمایا ایسے کرو اس کی چادر کو اس کے منہ کے اوپر دے دو, منہ کو ڈھانک دو, پاؤں پہ ازغر گھاس ڈال کر اسے خدا کے سپرد کر دو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کر رہے تھے, علماء نے لکھا ہے جبریل امین قرآن کی یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے, رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا, خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. ساتھیو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے ایک سبق, ایک درس اور ایک نمونہ ہے کہ اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے آدمی کو کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, بھوک پیاس تکلیف پریشانی, اپنوں کی مخالفت, دشمنوں کی عداوت, دوستوں کی بے حسی, ساری چیزیں راستے میں آتی ہیں، مگر کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو عزم کر لیتے ہیں، جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں مگر رائے حق سے قدم نہیں ہٹاتے. آج ہم انہی کے نام لیوا ہے، اور الحمدللہ 14 صدیوں بعد سپاہ صحابہ نے، 14 صدیوں بعد صحابہ کرام کے نام لیواؤں نے صحابہ کرام کی یادوں کو زندہ کیا، صحابہ کرام کی یادوں کو زندہ کیا. کوئی گولیوں کا نشانہ بنا، کوئی بمبوں کا نشانہ بنا، کوئی طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنا، کسی کا سر کاٹ دیا گیا. آج چودھری اصغر کی لاش بغیر سر کے کفن ہے، دفن ہوئی ہوئی ہے، اور کوئی آج تک سارا سال گزر گئے، بچے انتظار کر رہے ہیں ہمارا باپ کب لوٹ آئے گا، لیکن اس کا پتہ نہیں ہے وہ کب واپس آئیں گے. ماں آج تک انتظار میں ہے، جانے والوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے، کس غار میں ڈال دیے گئے، کس قبر میں اتار دیے گئے، یا کس زندہ کا آج بھی وہ شکار بنے ہوئے ہیں. 14 صدیوں کے بعد سپاہ صحابہ نے ایک قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کی، بے مثال تاریخ، کبھی ہتھکڑیاں پہن کر، کبھی بیڑیاں پہن کر، کبھی مشکلات کے دریا عبور کر کے، کبھی گردنے کٹوا کر، کہ آج 1400 سال کے بعد ان کی تاریخ پڑھنے والا کیا اٹھے گا، جب صحابہ کے نام لیوا اتنے وفادار ہیں، صحابہ کے نام لیوا اتنے بہادر، اتنے جئی اور اس قدر مستقل مزاج ہے، اور جن کے نام لیواؤں کے دل میں کوئی خوف، کوئی تما، کوئی لالچ، کوئی حیث نہیں ہے، جن کا نام لیتے تھے وہ کتنے بلند و بالا ہوں گے. دوستو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے لوگوں کے دلوں میں تو کبھی کبھی چھوٹی موٹی بات آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ باضابطہ طور پر بات سمجھ میں نہیں آتی یا حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو نہ ہمارا سکھی رہنا اچھا لگتا ہے، نہ ہمارا دکھی رہنا پریشان کرتا ہے. مستقل ایک طبقہ ہے، اگر پریشانی میں ہوں، اگر جیلوں میں ہوں، ہتھکڑیاں پہنے ہوں، بمبوں کا شکار ہوں، اور لاشیں پتال میں اتر رہے ہوں، کفن پہنی ہوئی، گولیاں کھاتی ہوئی، خون بہاتی ہوئی میتیں ان کے سامنے ہوں، اس وقت وہ یہ کہتے ہیں، اجی بزرگوں کو نہیں مانا نا، بزرگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت یہ فرمائیں گے، یہ جو مشکلات ہیں نا، یہ بزرگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، ان کے ساتھ بزرگ نہیں ہے نا، اس لیے ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بزرگ نہیں ہے نا، اس لیے یہ جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بزرگ نہیں ہے. اللہ کے بندو، تم بزرگوں کو بزرگ مانو، خدا کیوں ماننے لگ گئے ہو؟ نہیں سمجھے کیا بزرگ خدا ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے ہاتھ میں کسی کا نفع نقصان ہوتا ہے؟ بزرگوں کے ہاتھ میں کسی کی آزادی یا کسی کی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. اور کہتے جی بزرگوں کی بد دعا، وہ بزرگی کیا ہوا جو بد دعائیں دے؟ وہ بزرگی نہیں ہے جو بد دعائیں دے، اور بد دعائیں بھی مجاہدین کو دے. ان بزرگوں کی بد دعائیں ہندوؤں کے لیے تو نہیں ہیں، ان بزرگوں کی بد دعائیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، ان بزرگوں کی بد دعائیں بدعتیوں کے لیے نہیں ہیں، ان بزرگوں کی بد دعائیں مشرکوں کے لیے نہیں ہیں. ہر سارے بزرگ سجدے نہیں بد دعاواں کرنے واسطے رہ گئے. یاد رکھو، ولی وہ ہوتا ہے جس کے عمل میں نبی کے اخلاق، نبی کے کردار کا عکس ہوتا ہے. جب آپ اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے ہیں، جو گالیاں کھا کر بھی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں. بزرگ تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت دیکھ کر بھی دعا دیتا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیسے بزرگ بنا لیے جو دین کے لیے قربانی دینے والوں کو دعائیں دیتے. ویسے ہمیں ایسا کوئی بزرگ نظر، ہمیں نہیں کوئی نظر آیا، پتہ نہیں وہ خود ساختہ بزرگ کہاں ہے جو مجاہدین کو دعائیں دیتے ہیں، جن کی دعاؤں سے مجاہد جیلوں میں جاتے ہیں. ہمیں ایسا بزرگ کوئی نظر نہیں آیا، اور اگر کوئی ایسا ہے ہم اسے بزرگ مانتے ہی نہیں. ہم اسے بزرگ، اور بزرگ پر دعائیں دیتے ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہیں اپنی ذات کے لیے، جیلے میں جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، گولیاں کھاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، نہیں، صحابہ کرام کی عزت آبرو ناموس کے تحفظ کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت کے لیے۔ اب میں ایسا نہیں سمجھتا وہ کیسے بزرگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بدعا دیتے ہیں۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا جی، جیلوں کے دروازے کھل گئے، ساتھی باہر آ رہے ہیں، امن کی سکون کی نیند سو رہے ہیں، اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں اور بڑا سکھ ہے، آرام ہے، تکلیف کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، ایسا ایسا باہر آ رہے ہیں، محرم گزرا کوئی نظر بندی نہیں، مشکلات آئے کوئی نظر بندی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا اب ان سے پوچھو، الحمدللہ بھائی اب تو سکون کے دن ہے، اب تو اچھائی کے دن ہے، اب تو آرام کے دن ہے، اب تو یقیناً بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آپ کہیں گے نہیں جی، مشن بدل گئے، مشن چھوڑ گئے، موقف چھوڑ گئے، نظریہ بدل گئے۔ اور کسی طرح چھوڑتے بھی ہو، جیلوں میں جاؤ تو بدعاؤں کے مرتکب، باہر آ جاؤ تو نظریہ بدل گئے۔ اس لیے دوستو دنیا راضی نہیں ہو سکتی، دنیا راضی، وہ ایک لطیفہ لکھا ہوا نا کہ ایک باپ بیٹا جا رہے تھے، ان کے پاس ایک گدھا تھا، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں پیدل چل لیتا ہوں، تو گدھے پہ سوار ہو جا۔ بیٹا گدھے پہ سوار ہو گیا، ایک بستی سے گزرے تو بستی والوں نے کہا واہ جی واہ، کتنا بدتمیز، کتنا بدتمیز، کتنا بے ادب بیٹا ہے، خود گدھے پہ بیٹھے باپ پیدل چل رہا ہے۔ بیٹے نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا ابا جان لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے بے ادب کہہ رہے ہیں، آپ بیٹھے میں پیدل چلتا ہوں۔ باپ گدھے پہ بیٹھ گیا، بیٹا پیدل۔ اگلے گاؤں سے گزرے، کہنے لگے واہ واہ کتنا ظالم باپ ہے، کتنا ظالم باپ ہے، کتنا خود پرست ہے، کتنا خود ہی پسند ہے، اور بڑا ظالم ہے تو، بچہ پیدل پیدل آ رہا ہے، یہ گدھے پہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ بستی سے باہر نکلے، باپ نے کہا لو اب مجھے بھی نہیں بخشا کیا کرے، کہنے لگے دونوں گدھے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے، اگلی بستی آئی، لوگ کہنے لگے بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، بڑے پتھر دے رہے ہیں، اور کمزور سا گدھا، دونوں بیٹھ گئے ظالم، کمزور سا گدھا ظالم، دونوں بیٹھ گئے، بے زبان پہ ترس بھی نہیں آتا۔ کہنے لگے آپ کیا کریں، دونوں نے گدھے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، گدھے کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب جو بستی آئی، لوگ کہنے لگے بڑے پاگل ہیں، اور گدھا تو اللہ نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے، انہوں نے گدھے کو سوار بنا لیا ہے۔ اٹھا کر گدھے کو نیچے پھینکا، کہنے لگے اب ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں، گدھا ہاتھ میں ہے، دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ آگے بستی آئی، انہوں نے کہا کیسے پاگل لوگ ہیں، سواری پاس ہے سواری نہیں ہوتے۔ باپ نے کہا چھوڑو یار، گدھے کو جار جہنم میں اسی کسی نہر میں پھینک دو، پیدل چلتے ہیں اس لیے کہ دنیا کسی طرح بے خوش ہے، لوگ کسی طرح بے خوش ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے لوگ تو کچھ کہیں، ان کے بارے میں چھوڑو، دشمن سے پوچھو کہ تیرے نزدیک آج بھی جماعت کی قیادت کی حیثیت کیا ہے، تجھے قابل برداشت ہے یا نہیں، تو وہ تمہیں بتلا دے گا کہ اس کے نزدیک آج بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے، میں زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہاں سے رپورٹیں مرتب ہو کر اوپر تک جاتی ہیں، ہم نے یہاں کے ذمہ داران کو بہت ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں۔ آپ موقع پر جا کر ملاحظہ کریں کس طرح فرش اکھڑا ہوا ہے، زمین میں گرا پڑا ہے، چھت پوری کی پوری اڑ گئی، ساتھ والی دیوار اڑ گئی، اس کے پیچھے جو دیوار تھی وہ بھی اڑ گئی، پورے کے پوری دونوں دکانیں، ان کا ملبہ ایسے نیچے آ گرا جیسے یہاں کوئی بم نہیں کسی نے بلڈوزر چلا دیا ہو۔ یہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہوا، اسے کون لائے، کنہوں نے ٹھہرایا اور کنہوں نے آگے پروگرام تھا، وہاں زخمی کون کون ہوئے، اگر ان زخمیوں کو دیکھ لیا جائے، دکانیں کس کی تھی، کرائے پہ کس نے دی، ٹھہرے کہاں، ان کے عزائم کیا تھے اور کیا کیا ان کی حرکات سکنات تھی، تو یہ بات شک و شبہ سے بڑھ آتر ہے۔ وہ صرف اور صرف اگر جنگ میں آئے تھے، مسجد حق نواز شہید یا مسجد ان کا نشانہ تھی یا یہ گناہگار ان کا نشانہ تھا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، قریباً قریباً سازش کے چہرے سے پردہ ہو چکا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ذمہ داران اس سازش سے مزید پردہ ہٹائیں اور جو زخمی بھاگ گیا ہے اس زخمی کا بھی سراغ لگائیں، جو باقی زخمی زیر علاج ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان زخمیوں کو بھی شامل تفتیش کرے، جو ان کے پاس وہ ٹھہرتا تھا ان کو بھی شامل تفتیش کرے، انشاءاللہ العزیز ساری باتیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ میں اس کے باوجود کہتا ہوں، دشمنوں سے بھی کہتا ہوں، مخالفوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ قتل و غارت گری کا راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک زبان اگر خاموش ہو جائے گی اس کے بدلے میں 100 زبانیں بولنے والی پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے صبر سے کام لو اور بلا وجہ حالات خراب نہ کرو۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے پہلے بھی دیکھا، تم اب بھی دیکھ چکے ہو کہ موت و حیات مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ زیادہ نہیں، کہیں بڑا ہے، کہیں نہیں حقیقی بڑا ہے۔ مارنے والا تو ہے ہی کچھ نہیں، مارنے والا تو بندہ مارنے کے لیے آتا ہے، خدا بچانے کے لیے ہے۔ بندے اور خدا میں کوئی نسبت ہے؟ یہ مخلوق، وہ خالق، یہ کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ، وہ قادر، وہ مالک۔ دیکھو، آیا مارنے کے لیے، آیا تباہی پھیلانے کے لیے، خود اپنی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چہرہ بھی نہیں مل رہا کہ چہرہ کدھر گیا، ٹانگیں بھی نہیں مل رہی، ہاتھ بھی نہیں مل رہے۔ جو غلط ارادے سے آئے گا، ہاتھ توڑوائے گا، پاؤں کٹوائے گا، چہرہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا کوئی، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دشمنوں سے کہتا ہوں، اپنی مخالفتیں اپنے حد تک رکھو، دلیل کے ذریعے بات سنو اور دلیل کے ساتھ بات کرو۔ قتل و غارت گری نہ تمہارے فائدے میں ہے، نہ ملک کے فائدے میں ہے، نہ ہمارے فائدے میں ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے فائدے میں آج تک رہی ہے، تم ایک شخص پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کی مظلومیت کی وجہ سے ہزاروں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بولنے والا نہ رہا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔